الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.
اللہ رب العزت نے جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوقات پیدا فرمائی، ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا. اشرف المخلوقات کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اشرف المخلوقات اس لیے اللہ تعالی نے انسان کو کہا کہ انسان کو اللہ نے اپنی محبت اور ایک چیز عقل اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمائی، اچھے اور برے کی تمیز اللہ نے اس کو عطا فرمائی. اگر یہی انسان اپنی عقل سے کام لے کر اور اپنی اللہ تعالی سے جو محبت ہے اس محبت سے کام لے کر اگر دین کی طرف چلتا ہے تو یہی مسلمان اشرف المخلوقات ہے. ورنہ سورہ 3 کے اندر فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اگر تم دین پر نہیں چلو گے تو ہم تمہیں نیچے والوں کے اندر دھکیل دیں گے ہم تمہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں عقل اس لیے عطا فرمائی کہ ہم اس عقل کے ذریعے اللہ رب العزت کو پہچان سکے کہ ہمارا مالک کتنا بڑا ہے، اس کی کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنے خزانے اس کے پاس ہیں. تو اللہ نے عقل ایک ایسی چیز رکھی ہے جس سے ویسے حیوانات کے اندر جو تمام حیوانات برابر ہیں، کیونکہ جانور بھی کھاتا ہے انسان بھی کھاتا ہے، حیوانیت کے اندر برابر ہے، لیکن جانور بھی کیا نام ہے حق زوجیت ادا کرتا ہے اور انسان بھی. تو سب چیزوں میں اللہ تعالی نے انسان کو ایک ساتھ رکھا. فرمایا انسان کے اندر جو سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ انسان کو کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان. حیوانیت تو ہے اس کے اندر، کسی میں کم ہوتی ہے کسی میں زیادہ ہوتی ہے. جب انسان گناہ کر کے اس کے اندر حیوانیت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کے اندر بیٹھا کرو، تمہاری حیوانیت کا جو درجہ اللہ نے رکھا ہے وہ قائم رہے گا، ورنہ یہ حیوانیت کبھی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر انسان کو. جو آج یورپ کا معاشرہ ہے جس کو لوگ ترقی یافتہ کہتے ہیں، جہاں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے وہاں کیا ہے، حیوانیت حد سے زیادہ بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ اب اس کے اندر یہ چیز بھی موجود نہیں ہے کہ میں حیوانیت کے کس راستے پر چل چکا ہوں. اور آج یہ چیز اتنی عام ہو چکی ہے اس کہ ہم اس کو ترقی کا راستہ سمجھنے لگے. حساب حیوانیت کا یہ جو راستہ ہے، جانوروں کی زندگی، اصل زندگی تو یہی ہے. ایک آدمی نے زندگی دیکھی نہیں تو اس کو زندگی کا کیا معلوم، ایک آدمی نے اللہ رب العزت کا نام لیا ہی نہیں اس کو اللہ رب العزت کے نام کی چاشنی اور لذت اور مزہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اسلام نے کیا مزہ رکھا ہے، اللہ کے نام میں کیا مزہ رکھا ہے. تو یہ حیوانیت جب بڑھ گئی تو یہ علامت تھی یہود کی، کہ یہودیوں پر جب اللہ تعالی نے من و سلوا نازل کیا تو ان کی حیوانیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں من و سلوا نہیں چاہیے، یہ دسترخوان نہیں چاہیے. پوچھا گیا بھائی تم کیا کھاؤ گے، کہا ہم کیا نام ہے پیاس کے ساتھ روٹی کھائیں گے. تو جب حیوانیت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی, وہ برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے. دوسرا طبقہ ایسا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیوانیت تو رکھی ہے, اس نے اپنی حیوانیت کو مٹانے کے لیے دوسرے راستے اختیار کیے کہ میں اللہ سے کہیں دور نہ ہو جاؤں, لہذا میں اللہ سے دور نہ ہونے کے ڈر سے انہوں نے ایسے راستے اپنائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذلیل و رسوا فرمایا. یہ عادت نصارہ کے اندر تھی کہ رہبانیت اختیار کی, بیوی بچوں کو چھوڑا چلے گئے جنگل کے اندر, پوری زندگی عبادت کرتے رہے. پوری زندگی عبادت کی کس لیے؟ کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب بیوی بچوں میں رہیں گے تو ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے؟ کبھی کوئی رو رہا ہے, کبھی کوئی ہنس رہا ہے, کبھی کسی کے پیٹ میں درد ہے, کبھی کسی کو بخار ہے, کبھی کسی کو کچھ لگا ہوا ہے, کبھی کسی کو کچھ لگا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم یکسویت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طبقات کی نفی فرمائی, فرمایا نہ یہود صحیح ہے نہ نصارہ صحیح ہے, کیونکہ یہود حد سے زیادہ عبدیت کے اندر انہوں نے ہر چیز کو یہ سمجھ لیا کہ بس جو ہم چاہیں وہ ہم کریں, ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اور نصارہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ ڈر گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اگر بچوں کے ساتھ رہنا ہو تو پھر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں گے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے عبدیت نازل فرمائی. عبدیت نام ہے نہ یہود کی طرف نہ نصارہ کی طرف, درمیان کا ایک ایسا معتدل راستہ جس کے اندر رہتے ہوئے انسان اپنے گھر بال بچوں کے کاروبار کے سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے. تو بھائی ایک انسان جنگل میں چلا گیا, جا کر نوافل پڑھ رہا ہے, نفلیں ادا کر رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی کمال نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے کھانا اور سونا, اس کے بعد عبادت کرنا. کوئی کام نہیں ہے اس کے پاس, نہ جورو نہ جاتا, بس خدا سے ناتا. یہ تو مشہور مقولہ ہے, نہ جورو نہ جاتا بس خدا سے ناتا. اور ایک انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ساری ذمہ داریاں رکھی کہ وہ انسان شادی بھی کرتا ہے, اس کے یہاں اولاد بھی ہوتی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, اس کے ماں باپ بھی ہیں, اس کے اعزہ اقربا بھی ہیں, اس کے پڑوسی بھی ہیں, اس کے رشتہ دار بھی ہیں. وہ تمام کے حقوق ادا کرنے کے اندر کوتاہی نہیں کرتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. یہ کمال عبدیت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کمال عبدیت عطا فرمایا. فرمایا دیکھ, بعض لوگ آج کے زمانے میں بھی ایسے ہیں کہ یا تو گھر اور معاشرے کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ اپنے دین کو بھلا بیٹھتے ہیں, اور بعض ایسے ہیں کہ وہ بھی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گئے اور انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی, حالانکہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. کیونکہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لوگ ہزار ہزار سال عبادت کر کے گئے, ہماری تو عمریں 65 اور 70 کے درمیان میں, ہم کہاں سے عبادت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ غم نہ کیجئے, ہم ان کو ایسے مختصر اعمال دیں گے کہ اگر یہ اس کو کر لیں تو اس کے اوپر نتیجہ بڑے سے بڑا مرتب ہوگا. اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں, ابھی رمضان گزرا ہے, اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اللہ نے ہر مسلمان کو فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس انسان کو ایک لیلۃ القدر کی رات مل گئی زندگی کے اندر تو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، اس کی جزا میں دوں گا، فرشتوں تمہیں جزا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اس رجسٹر کے اندر یہ لکھ دو کہ اس نے روزہ رکھا ہے، باقی جزا دینے والا میں خود ہوں. تو ایسے عمل اللہ تعالی نے رکھے کہ یہ انسان بنی اسرائیل سے زیادہ عمل کرنے والا بن گیا. یعنی ایک انسان سونا لے کر کے جاتا ہے دکاندار کے پاس، اب اتنی بڑی ٹکیا ہے وہ جو ہے 60,000 یا 70,000 کی ہے، لیکن ایک انسان اتنا سا ہیرا لے کر کے جاتا ہے تو وہ ہیرا کتنے کا ہے؟ لاکھوں روپے کا ہیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیرے عطا فرما عبادت کے، کہ دیکھو دیکھنے میں تو قلیل سے ہوں گے لیکن جب تم اس کو کیا کرو گے، عمل کرو گے اور عند اللہ وہ مقبول ہو گئے تو پھر ہم تمہیں اس کا اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا اجر عطا فرمائیں گے جتنا تمہارا گمان بھی نہیں ہے. جیسے اب ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج میں قربانی ہے، تو میں جو شخص قربانی کرے گا تو جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے لیے، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا تاکہ بنی اسرائیل اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کے کہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہ جائے، یہ امت آگے نکل جائے. عمریں تو کم کی لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جود و سخا سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ اعمال دیے کہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھ دی کہ انسان اس کا تصور و گمان بھی نہیں کر سکتا. تو نہ نصرانیت کا راستہ صحیح، وہ بھی غلط ہے کہ انسان بالکل ہی جانور بن جائے، نہ نصارہ کا راستہ صحیح ہے، بلکہ درمیان کا راستہ عبدیت کا راستہ صحیح ہے. اور عبدیت کے اندر ہی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت کتنی کرتا ہے. ایک انسان ہے، گھر میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، آل اولاد بھی ہے، کما کر کے بھی لانا ہے، اب یہ سب ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے وہ انسان پھر اس میں سے وقت نکالتا ہے، اللہ کے لیے نماز بھی پڑھنے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے بھی کرتا ہے، اللہ کے دیے مال میں سے زکات و خیرات اور صدقہ بھی ادا کرتا ہے. اب یہ ہے کمال کہ دونوں طرف کا عشق کا بیلنس کہیں خراب نہ ہونے پائے. اگر اس طرف جھک گیا تو مطلب کیا ہوا، اپنے آل و اولاد کی محبت کے اندر گرفتار ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھولتا چلا گیا. اور اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھکے کہ آل و اولاد کی حقوق ادا کرنے کے اندر کوتاہیاں کرنے لگے. فرمایا دیکھو یہ انتہائی باریک نقطہ ہے کہ انسان نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، کمال بندگی کے ساتھ زندگی گزارے، اصل زندگی یہی ہے. اور یہ زندگی اللہ والوں کی صحبت کے بغیر نہیں آتی. عبدیت کا جو راستہ ہے، عبدیت کا راستہ بغیر صحبت کے نہیں آ سکتا، کیونکہ صحبت سے انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ انسان کو کتابوں کے اندر پڑھنے کو تو مل جاتی ہے لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی. عمل کرنے کی ہمت اور قوت اور طاقت یہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں عطا فرمائیں گے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ تو انسان جب تک اللہ والوں سے تعلق قائم نہ کرے, بعضوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ تعلق قائم کر لیا, اب اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے نہیں کرنا ہے. تعلق ایسا ہو جیسا انسان اپنی زندگی میں اپنے ہم نشین اور قریبی دوست سے تعلق رکھتا ہے. کہتا ہے دیکھو بھائی, مجھے کچھ پتا نہیں تھا, میں تم سے مشورہ مانگنے کے لیے آیا ہوں. کیوں مشورہ مانگنے کے لیے آیا؟ کہ اس کو یقین ہے کہ یہ مشورہ غلط نہیں دے گا. تو شیخ اور مرید کا تعلق ایسا ہی ہونا چاہیے کہ چھوٹی سی بھی بات ہو اس کے اندر مشورہ کرے, اگرچہ دیر ہو جائے, وقت نہیں ہے شیخ کے پاس یا اس کے پاس وقت نہیں تھا, لیکن بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کرے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے مشورہ کیا اور کام کیا اللہ تعالیٰ اس کو نادم نہیں فرمائیں گے, قیامت کے دن اس کو ندامت نہیں ہوگی. لہذا مشورہ کر کر عمل کرے. بھائی جب شیخ بنایا ہے تو شیخ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ اپنی پیٹھ پر ٹھپا لگوا لے کہ میں فلاں شیخ سے بیعت تھا. بلکہ اصلاح تو حضرت حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اصلاح بغیر بیعت ہوئے بھی ہو سکتی ہے. ایک انسان بیعت نہیں ہے لیکن ایک انسان سے تعلق قائم کر لیا, اب جا کر ان کو اپنی برائیاں بتاتا ہے کہ حضرت میرے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی, بد نظری کی عادت اس وقت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, مجھ پر شہوات کا غلبہ ہو چکا ہے. تو شیخ بتائے گا کہ تمہیں کس طریقے سے نظر بد سے بچنا ہے. غصہ حد سے زیادہ آ رہا ہے, شیخ بتائے گا کس طرح اس بری بیماری سے بچنا ہے. حیوانوں والی زندگی گزار رہا ہے, ایک ایک کر کے شیخ سے مشائخ سے مشورہ کرتا رہے اپنے شیخ سے, انشاءاللہ آہستہ 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 تمام چیزیں اس سے دور ہو جائیں گی, رذائل دور ہو جائیں گے اور فضائل اس کی زندگی کے اندر آ جائیں گے. اپنی بیماری کو چھپانا آج کل ہم لوگ ہنر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہنر سے ہم نے اس کو چھپایا ہے. بیماری کو انسان جتنا زیادہ چھپائے گا بیماری اتنی لمبی ہوتی چلی جائے گی, اور آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا. لہذا کوئی بھی بات ہو مشورہ کر لے, مشورے کے اندر برکت ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مشورہ کر کیجئے صحابہ اکرام سے. فَإِذَا عَزَمْتَ, پھر اگر آپ کے دل کے اندر ایک بات مضبوطی سے جم گئی, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پس پھر آپ اللہ پر توکل کر کے اس کام کو کر گزرے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے. اور صحابہ کیا ہے؟ صحابی صحابی ہے, نبی نبی ہے بھائی. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی مشورہ کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, پھر جب دل کے اندر کوئی بات اللہ کی طرف سے آ جائے تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, بس توکل کر کے آپ ڈٹ جائیے اس کے اوپر. تو آج مشورہ کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ یار ہم آدھا گھنٹہ تو بیٹھے رہے, آپ کے پاس اتنا رش تھا, پھر ہمیں مشورے کا وقت ہی نہیں ملا. اگر ایک کینسر کا مریض ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر کہے بھائی تمہارا کینسر تو بہت بڑھ چکا, کہا ڈاکٹر صاحب روزانہ آپ کے پاس آتا تھا, اتنا رش ہوتا تھا, جب میں یہاں سے دیکھتا وہاں تک کی لائن تو میں گھر چلا جاتا تھا, تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ اب بھگتو پھر اس کینسر کو, کیوں اتنی دیر کی تم نے آنے میں؟ تو اسی طریقے سے گناہ ہے کہ گناہوں کے معاملے میں اللہ والوں سے مشورہ کرتا رہے. حضرت مجھے غیبت کی عادت ہے, میرے اندر حسد کرنے کی بیماری ہے, میرے اندر حب جاہ ہے کہ اپنے مجھے لوگ اچھا سمجھیں, میرے اندر حب مال ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو, میں کینہ بغض عداوت یہ سب کچھ رکھتا ہوں, میں ان چیزوں سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ دیکھیں کچھ چیزیں انسان کی ساتھ رہنے سے بدل جاتی ہیں, اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے, ان کے چال چلن کو دیکھنے سے, ان کے بولنے سے, ان کے بیانات سننے سے وہ چیزیں کچھ صاف ہو جاتی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے انسان کو مشورہ کرنا ضروری پڑتا ہے. اگر مشورہ نہ کرے تو انسان اس چیز سے جان نہیں چھڑا سکتا. مثلاً کسی کے عشق کے اندر مبتلا ہو گیا, اب جب تک مشائخ سے مشورہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس عشق سے جان نہیں چھوٹے گی. اس سے جان چھڑانی ہے تو اللہ والوں سے پوچھو کہ میں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہوں لیکن ایسے کام میں پھنس گیا ہوں کہ میں نہ نماز میں میرا دل لگتا ہے, نہ تلاوت میں دل لگتا ہے, نہ کسی اور عبادت کے اندر دل لگتا ہے, اب میں کیا کروں؟ وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے جب ان کو کوئی رتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ آپ کو صحیح صحیح مشورہ دیں گے. اس طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں انسان کے اندر جو بغیر مشورے کے صحیح نہیں ہو سکتی, ان کا علاج خالی صحبت نہیں ہے, صحبت کے ساتھ مشورہ بھی لازمی ہے. اطلاع کرے, پھر اس کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ نظر رکھے ہوئے کہ کہیں یہ پھر دوبارہ یہ جرم نہ کرے. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں یہ اصول تھا کہ اگر کوئی طالب علم کسی طالب علم کی شکایت کرنے کے لیے آتا تو حضرت کہتے کہ دلیل لے کر آؤ پہلے اس کے اوپر, تم شکایت تو کر رہے ہو, دلیل چاہیے, دلیل کیا ہے؟ اب جس کے پاس دلیل ہوتی تھی وہ تو بات کرتا تھا, جس کو اپنے آپ میں ذرا سا بھی شک ہو وہ کبھی حضرت کے پاس نہیں جاتا تھا. ہمارا ایک ساتھی ہے, وہ نائجیریا کے اندر اس وقت ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہا ہے, یہاں سے فارغ ہوا اور حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا اس نے ابتدائی درجات پڑھے تھے. اس نے بتایا کہ میرا بھائی, سگا بھائی, وہاں مدرسہ چھوٹا سا ہے, بس یہ اتنی جگہ ہوگی جتنی خانقاہ کو چھوڑ کر, بس یہ اتنی جگہ, اس سے کچھ بڑی ہوگی. تو اس نے کہا برابر میں جو پیچھے گلی میں ہندو کا گھر ہے میرا بھائی وہاں کود کر کے جاتا ہے اور وہاں جا کر کے ٹی وی دیکھ کر کے آتا ہے. وہ کینیا کا رہنے والا تھا, اب وہ آزاد معاشرے کے اندر رہنے والے, اب جب حضرت کیا پابندی لگی تو اس نے شکایت لگا دی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو حضرت دلیل تو نہیں ہے. فرمایا ناظم صاحب آج سے آپ اس کی نگرانی کیجئے, دیکھیے وہ جاتا ہی یا نہیں. اس میں اس کو اطلاع مل گئی کہ آج سے ناظم صاحب نگرانی کریں گے, وہ اپنے بستر میں ہی سویا رہا, گیا ہی نہیں. صبح ناظم صاحب نے بتایا حضرت وہ تو رات بھر سو رہا تھا. وہ حضرت نے کہا دوسرے دن نگرانی کیجئے, دوسرے دن بھی یہی ہوا. کہا حضرت وہ تو نہیں گیا. حضرت نے تیسرے دن ان کو بلا لیا, بولا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ اب سزا اس کی نہیں, سزا تمہاری ہے, سزا اس کی نہیں, سزا تمہاری ہے. بغیر دلیل کے تم نے بات کیوں کی؟ تم نیک گمان بھی رکھ سکتے تھے, نیک گمان تو کیوں نہیں رکھا تم نے؟ تو یہ اللہ والوں کے پاس بعض دفعہ چھوٹی سی بات ایسی ہوتی ہے جو قلب کے اندر اتر کر کے دل کی گہرائیوں میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے. یہی طالب علم مجھے ہمارا ساتھی سنا رہا تھا کہ جب ہم کینیا سے آئے, کینیا میں ہندوستان سے ایک جماعت گئی, تو ان کے والد نے کہا کہ ہم تو پریشان ہو گئے ان اولادوں سے, یہ اتنا تنگ کرتے ہیں, ان کو جو ہے ہندوستان میں کسی مدرسے میں داخل کر دو. تو ان کے والد صاحب نے ان کا انہوں نے حضرت سے بات کی, حضرت نے کہا لے آؤ بھائی. چار بھائی تھے تو یہ چاروں بھائی ویزا لگوا کر حضرت کے یہاں پہنچ گئے. وہ جماعت والوں نے ہردوئی مدرسے کے اندر لے جا کر اشرف المدارس میں وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا. تو وہ خود بتا رہا ہے کہ ہم میں مہمان خانے میں حضرت نے بٹھایا, تو ہم نے کبھی مدرسے کا ماحول دیکھا نہیں, کچھ دیکھا نہیں تھا. کہا ہم سب بھائی ایک دوسرے کے پیٹ پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے. تو کہا جب حضرت تشریف لائے اب ہمیں کیا معلوم کہ یہ حضرت ہیں. حضرت نے آتے ہی فرمایا بھائی السلام علیکم، اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کہا میں نے یوں کر کے ہاتھ کر دیا. وہ کہا کہ پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت ہے، یہ آ کے محتمی میں یہاں پر. تو اللہ والے کیا کرتے ہیں، جب جس کو سکھانا ہوتا ہے نا دوستو، خود بھی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سکھا تو دیں لیکن ہمیں قربانی نہ دینی پڑے، لیکن اتنی قربانی بھی نہ دے کہ اپنے دوسرے حقوق سے بالکل ہی الگ ہو جائے، اپنے حقوق سے بالکل ہی الگ ہو جائے. نہیں، وہ حقوق بھی ادا ہوتے رہیں. جب اذان کا وقت ہوا، نماز کے لیے چلا آیا، روزوں کا حکم ہوا، روزہ رکھنا شروع کر دیا، حج کی اللہ تعالی نے استطاعت اور توفیق عطا فرمائی، بتوفیق اللہ حج کی استطاعت ملی، حج بیت اللہ کرے، اللہ کے گھر کی زیارت کرے. وہاں پچھلے جمعے میں نے کچھ چیزیں بتلائی تھی حج کے بارے میں، اس کے اندر سے ایک چیز یہ رہ گئی تھی کہ یہ آج کل ایک ڈنڈی آئی ہے جس کے ساتھ موبائل لگاتے ہیں، جس کو سیلفی کہا جاتا ہے. لوگ طواف کر رہے ہیں اور دوران طواف توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. اللہ کے بندے، یہ تو سوچ کہ تجھے اللہ تعالی نے بیت اللہ میں بلایا ہے، تو اللہ کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر کے اور اس کا طواف کرتے ہوئے اپنے گھر والوں سے بات کر رہا ہے، ایسے انسان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ دو سال پہلے حج کے اندر ایک بنگلہ دیش کے عالم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا یہ جتنے لوگ کیمرہ لے کر کے آتے ہیں مجھے ان سے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور جو انسان اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے گا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آج امت اسی لیے ذلیل و رسوا ہے. آج کہتے ہیں مولانا ہم نہیں تو ہماری اولاد، اولاد نہیں تو اس کی اولاد، کوئی دیکھیں گے تو یاد کریں گے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی حج کیا تھا. ارے اللہ کے لیے حج کر رہا ہے، باپ دادا کے لیے حج کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ اگر حج باپ دادا کے لیے تو تصویر کی ضرورت نہیں ہے، اور حج اپنے پوتے اور بیٹوں کے لیے تو پھر اس کی ضرورت ہے. حج کس کے لیے بھائی؟ عبادات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے عبادات ہے. انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے، غیر اللہ کے لیے پڑھے کیا کہا جاتا ہے؟ تمہاری نماز قبول نہیں ہے، تم نے غیر کے لیے پڑھی. یہی معاملہ حج کے اندر ہے. ہماری پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری عقلیں سلب ہو چکی ہیں. واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوتا تو انسان کبھی ایسی غلیظ و بدترین حرکت انسان نہ کرتا. شیطان نے ایک ایسی چیز ڈال دی کہ چلو یار یادگار کے طور پر ہی لے لو کچھ. اگر اکیلا ہے تو اجنبی حاجی کو روک کر کہتا ہے میں بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوں، ذرا میری ایک تصویر لے لینا. اور بازے ایسے دو ہے کہتا ہے تو پہلے کھڑا ہو جا پھر میں کھڑا ہوں گا. اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا جو تیسری منزل پر جاتے ہیں، پھر وہاں کرسی رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ایک ڈبل کرسی رکھ کر اس پر کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے بیت اللہ کے اوپر سے دیکھو، میری پیٹھ کے پیچھے بیت اللہ پورا نظر آنا چاہیے. طواف کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس، لیکن تصویر کھچوانے کا اس کے پاس وقت ہے. اگر یہ چیز جائز ہوتی ہے، علماء منع کرتے، صحابہ اکرام نے یہ عمل کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ چیز تھی، بھائی آج کیا ہے کہ کھچ کرو بس وہ کھچ جاتی ہے، اس زمانے کے اندر ہاتھ سے بنا لیتے. لیکن کیا تھا؟ نہیں بنائی. لیکن آج یہ چیز اتنی عام ہو گئی کہ ہر مسلمان، اور اس کی بدترین وجہ کیا ہے کہ مسلمان جب سے موبائل لے کر مساجد کے اندر آنے لگے اور اللہ کے گھر میں جانے لگے اور اس کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک سمجھ لیا کہ اس کے بغیر تو زندگی کچھ ہے ہی نہیں. کسی کا جواب آیا فوراً بیٹھ کر ٹھک ٹھک اس کو جواب دے دیا اس کو. بھائی اللہ کا گھر اللہ کا گھر ہے, اس کی عظمت کو انسان پہچانے کہ میں کس کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن میں 5 دفعہ بلاوا آتا ہے, اس وقت دھیان نہیں ہوتا انسان کو. جب مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے حی علی الصلاح, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, اس وقت ہم جب اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, ارے اذان بھی ہو گئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا نماز کا وقت, کا اذان کب ہوئی, اب تو نماز کا وقت ہو رہا ہے, نماز کی تیاری کر لیں. لیکن کسی انسان کا کوئی میسج آ جائے اس کو جواب دینا لازمی سمجھتے ہیں, کہ اگر جواب نہ دیا تو کیا کہے گا. اسی چیز نے مسلمان, بھائی ٹھیک ہے کہ اچھی چیز رکھنے کی عادت ہے, لیکن اس کو حد درجے کے اندر رکھے, ایک حدود کے اندر رکھے. ایک انسان بریانی کھانے کا شوقین ہے, قورمہ کھانے کا شوقین ہے, لیکن اس کی بھی حد ہے یا نہیں ہے کہ بھائی دیکھو جب تمہارا پیٹ سیر ہو جائے تو تم بس کر دینا. اب وہ انسان اتنا زیادہ کھائے اتنا زیادہ کھائے کہ وہاں سے اٹھ ہی نہ سکے, اب کیا ہے, اس کو ہیضہ ہوگا اور ہیضے کے اندر مر جائے گا. تو دوسرے پوچھیں گے تو نے اتنا کیا کیوں. اگر کسی کا میسج آیا مل گیا نہیں وقت ملا, اس کو کہو بھائی مجھے اتنا وقت نہیں ملا کہ میں آپ کو میسج کر سکتا, میں نے آپ کو فون کر لیا, میں نے جو کام ہے آپ مجھے بتا دیجئے, میں آپ کا کام پورا کر دیتا ہوں. لیکن فوری کہ یار لوگ دیکھ لیں گے اس کے بعد کیا ہوگا, یہ کہیں گے کہ تم نے جواب کیوں نہیں دیا. بھائی جواب اس لیے نہیں دیا کہ دینی مشغولیات کے اندر مصروف تھا. اگر جو لوگ یہاں بیٹھ کر اس وقت دین کی باتیں سن رہے ہیں, انہوں نے اگر موبائل جیب میں رکھا ہے, اگر ہاتھ میں لے کر کے بیٹھ جائیں تو کوئی انسان متوجہ ہوگا دین کی بات سننے کے لیے؟ بولو بھائی, نہیں متوجہ ہوگا. کیونکہ یہاں اب تو یہ ایسی چیز ہو گئی کہ یہاں جمعہ ہے, یہاں 1:30 بجا ہے, سعودی عرب کے اندر اس وقت 12:30 ہو رہے ہیں, تو وہاں جمعے کا وقت وہاں پر بھی شروع ہے. اس سے پہلے کسی نے میسج کیا, اب یہاں سے فٹاک فوراً ٹھک کر کے اس کو میسج جاتا ہے. ارے جب اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں تو اس وقت کیوں نہیں ٹھک کر کے آتے, اس وقت کیا دیکھتے ہیں 5-7 منٹ باقی ہیں, ابھی بہت ہیں, 2 منٹ کا تو وضو ہے, میں 2 منٹ میں وضو کریں گے مسجد میں پہنچ جائیں گے, 7 منٹ ہیں, بہت ہے, کافی ہے ہمارے لیے. جب اللہ کا معاملہ آئے تو ہمارا معاملہ اور ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے, اور جب بندوں کا معاملہ آئے اور پھر دلیل کیا دیں گے. مولانا اللہ تعالی نے بندوں کا حق پہلے رکھا ہے, اپنا حق بعد میں رکھا ہے. اللہ تعالی نے بندوں کا حق تو ضرور پہلے رکھا ہے لیکن عبادات کے اندر نہیں. ہاں کوئی بیمار ہو گیا, مریض ہے, اس کے ساتھ اسپتال کے اندر ہے اور ڈاکٹروں نے کہا بھائی یہاں سے ہلنا مت, کیونکہ ڈاکٹر خود تو دیکھتے نہیں ہیں, وہ تو ایک کان کے اندر وہ بہرا بننے والی مشین لگا کر کے آئے گا, اس سے چیک کر کے اس کے بعد کچھ لکھے گا اور چلا جائے گا, ان کے تیماردار کو کہے گا تم تیمارداری کرو. اب اس کے پاس وقت نہیں ہے, وہاں وہ بیچارہ ایسی تکلیف میں, اس وقت تو جائز ہے. اب کسی نے پوچھ لیا بھائی کہاں ہو تم, کس حال میں ہو تم, غیر ضروری سوالات اور غیر ضروری 90% غیر ضروری سوالات اور غیر ضروری جوابات ہوتے ہیں. شیطان نے انسان کو جب دیکھا کہ انسان پہچان رہا ہے شیطان کو, یہ وار شیطان کا ہے, تو انسان نے کیا کیا, شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے اس تیزی سے تبدیلی کی کہ اب اس کی جگہ نیا شیطان موبائل کی صورت کے اندر آ گیا. کیا ہے مولانا, یہ تو ضرورت کی چیز ہے. ضرورت کو ضرورت کے دائرے کے اندر رکھے, ضرورت کو ضرورت کے دائرے کے اندر رکھے. اگر ضرورت کو حد سے زیادہ بڑھایا اور اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیا, ایسا انسان کبھی چین و سکون سے رہ نہیں سکتا. میں نے خود دیکھا کہ بعض لوگ رات کو بھی موبائل کھلا چھوڑ کر کے سوتے ہیں. اگر کسی کا فون آ گیا اور اہم فون ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے سو, اللہ سے دعا مانگ کر کے سو, ورنہ رات کو دو دو بجے تک اٹھ کر کے جواب دے رہے. تو جو حج کرنے چلے گئے یا جو حج کرنے جا رہے ہیں, حد درجے اس کا خیال رکھیں کہ تصویر ویسے ہی حرام ہے اور بیت اللہ کے سامنے پیٹ اس طرف کر کے پھر اس کے بعد تصویر لے رہا ہے, کبھی زمزم پیتے ہوئے تصویر لے رہا ہے, احرام باندھتے ہوئے تصویر لے رہا ہے. اب ماشاءاللہ جس تیزی سے ترقی ہو رہی ہے, صرف موبائل بیت الخلاء میں نہیں گیا ورنہ وہاں بھی پہنچ جاتا کہ آج جناب مشغول ہے اس وقت مجھے کال مت کیجیے. نہ معلوم پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ وقت آ جائے یا ہمارے مرنے کے بعد, جس تیزی سے دنیا کو لوگ ترقی کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, مجھے تو یہی ترقی نظر آ رہی ہے کہ بیت الخلاء کے اندر بیٹھے بیٹھے لوگ تصویر کھینچ کے بھیج دیں گے کہ میں مشغول ہوں. ابھی جوابات تو ابھی بھی دیتے ہیں لوگ, حالانکہ موبائل لے کر جا رہا ہے, اس کے اندر کتنے نام کتنی دفعہ محمد لکھا ہوا ہے, پھر بھی موبائل جو ہے بیت الخلاء میں لے کر کے جا رہا ہے, باہر چھوڑ کر کے جائے. اصل میں ہم نے اپنی جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان کو ہم نے ایسی ضرورت بنایا کہ اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے. آج کے بچے ابھی چڈی پہننا بھی صحیح طرح سے نہیں آئی, پجامہ پہنتے وہ بھی ٹیڑھا میڑا, لیکن موبائل ہاتھ کے اندر دے دو پھر دیکھو اس کو, وہ اس سے کھیلنے کے اندر اتنا ماہر ہے کہ اس ان سے بڑے بڑے انسانوں کی عقل حیران رہ جاتی ہے. تو شیطان نے ایک ایسے کام کی طرف لگا دیا کہ نہ انسان اپنے گھر میں اس سے بچ سکتا ہے, نہ انسان معاشرے میں اس سے بچ سکتا ہے, یہاں تک کہ حرمین میں بھی انسان اس سے بچنے کے اندر اس کے لیے مشکلات پیش آتی. تو بات سمجھ میں آ گئی, تصویر کیا ہے؟ حرام ہے, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہے وہ تصویر جو تو نے دنیا کے اندر بنائی تھی, اب اس کے اندر جان ڈال. اس وقت تو اپنی جان نہیں ہوگی, اس میں کہاں سے جان ڈالے گا؟ اس وقت تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے یہ تصویریں تو نے بنائی تھی. آج جو تصویروں کی دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہوئے, چلو ایک ضروری چیز ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی تمہیں شناختی کارڈ بنوانا ہے, تمہیں پاسپورٹ بنوانا ہے, اس کے لیے تم تصویر کھچواؤ. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شاہ عبد الغنی صاحب پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جب تصویر کھچواؤ اس وقت چہرے پر تھوڑا سا غم لے آؤ کہ ہے تو اللہ کی نافرمانی, اس پر خوش کیسا ہوں. وہ آج تصویر کھچواتے وقت فوٹوگرافر کیا کہتا ہے؟ مولانا صاحب تھوڑی سی اسمائل کیجئے گا. تیری اسمائل کی ایسی کی تیسی, تو ایک حرام کام کر رہا ہے, اس کے اوپر سے خوشی بھی دلا رہا ہے تاکہ جو کچھ راس آ قرب اللہ تعالی سے جو کچھ انسانیت باقی ہے وہ بھی نکل جائے. پھر پوری تصویریں لینا, پھر ایک دوسرے کو بھیجنا, کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. تو بات چل رہی تھی عبدیت کی, کہ ایک راستہ نصارہ کا ہے, ایک عیسائیوں کا ہے, اس کے درمیان کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے پر چلے گا وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بالغ منزل ضرور ہوگا, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی راستے ہیں, آج انسان دنیا کی جتنی بھی چیزوں کے اندر مبتلا ہے, وہ چیزیں اس کی خود ساختہ چیزیں، خود سے بنائی ہوئی چیزیں، جب ان چیزوں کے اندر وہ انسان مشغول ہو گیا، اب وہ ضرور آہستہ آہستہ وہ چیزیں ضرورت کے درجے میں چلی جاتی ہیں. جب ضرورت کے درجے میں چلی گئیں، اب انسان کیا ہے؟ پریشان ہوگا. بعض لوگ پیپسی پینے کے اتنے عادی ہیں کہ دن میں اگر ان کو ایک دن پیپسی نہ ملے تو وہ سمجھتے ہیں ہماری تو موت واقع ہو گئی، آج تو ہمیں پیپسی ملی نہیں پینے کے لیے. حالانکہ جدید تحقیق کیا ہے، ہارپک ڈالے بیت الخلاء کے اندر اور پیپسی ڈالے، پیپسی سے زیادہ صفائی ہوگی، ہارپک سے کم ہوگی. لیکن آج مسلمان اس کو شان سے پکڑتا ہے، زمزم کو اتنی شان سے نہیں پکڑے گا. زمزم اتنی شان سے نہیں پکڑے گا جتنا پیپسی کو پکڑ کر کے. تو یہ عبدیت کا جو راستہ ہے، اللہ والوں کے مشوروں سے طے ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے اور اللہ والوں کے مشورے سے. اور جب صحبت اختیار کرے تو اپنے دل و دماغ سے یہ خیال نکال دے کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے یا میرا بھی کوئی علم ہے. اللہ والوں کے پاس آتا جاتا رہے، دیکھے ان کے ماں، اگر دل لگ گیا، دین کے اندر ترقی ہو رہی ہے، گناہوں میں تنزلی ہو رہی ہے، پھر جب جائے تو اپنا علم ایک طرف رکھ کر کے جائے، اپنی معلومات ایک طرف رکھ کر کے جائے، یہی سوچ کر جائے کہ جب تک میں انسان نہ بن جاؤں اس وقت تک میں وہاں سے نہ نکلوں گا. دوسرا ان سے مشورہ ہے، مشورہ لازمی کرے. آج لوگ دنیا کے معاملے میں ضرور مشورہ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے، کھا جاتے آدھا آدھا گھنٹہ کھاتے ہیں، ہم نے زمین لی تھی، اس زمین کے اوپر ایسا ہوا، پھر کرایہ دار آیا، پھر کرایہ دار نے کسی اور کو دے دی، اب وہ زمین خالی نہیں ہو رہی. آدھے گھنٹے کی تمہید کے بعد صرف کہنا مقصود یہ تھا کہ زمین کے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا، اس کے لیے دعا کر دیجئے. اب انسان اس وقت کیا کرے؟ انسان صبر کر لیتا ہے، اب اس نے اتنی سنائی ہے درد دل سے کہ پلاٹ پر قبضہ، یہ سیدھا کہہ دو میرے پلاٹ پر قبضہ ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے. لیکن اول از اول تا آخر پوری بات سنائیں گے تاکہ انسان کو سمجھ میں آ جائے. تو جب دین کا معاملہ آتا ہے تو از اول تا آخر کیوں نہیں ہم پوچھتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی، اللہ کے نبی نے حج کیا تو کیسے کیا، اللہ کے نبی نے تراویہ پڑھی تو کیسے پڑھی، روزے رکھے تو کیسے رکھے، جہاد کیا تو کیسے کیا، ہم یہ آج کیوں نہیں پوچھتے یہ چیزیں؟ گھر کے کاغذات ہو، گھر کا معاملہ ہو، بیوی کا معاملہ ہو، بچیوں کا معاملہ ہو، مشورہ کرنا چاہیے. لیکن کیا ہے، مشورے میں پہلے سوچ لے کہ مجھے بات کیا کرنی ہے، مختصر وقت کے اندر کم وقت میں زیادہ بات کر لوں تاکہ میری بات بھی پوری ہو جائے اور سامنے والے کا وقت بھی ضائع نہ ہو. اور پھر اس کے اندر حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب آداب المعاشرت پڑھنے والی کتاب ہے. ایک آدمی بات کر رہا ہے، پتا ہے کہ مشورہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے، آ کر دھڑس سیدھا برابر میں بیٹھ جائیں گے. اب اگر اس کو کہو کہ بھائی اٹھ جاؤ یہاں سے، ہماری بات تو سنتے نہیں، ہمیں اٹھا دیا وہاں سے، خود اس کو بیٹھ کر لے کر بیٹھنا، بھائی وہ تم سے پہلے آ کر کے مشورہ کر رہا ہے، پہلے اس کا نمبر ہے، پھر اس کے بعد تم آ جاؤ، تم مشورہ کر لو. کیونکہ انانیت اندر اتنی بھری ہوئی ہے، یہی انانیت ذرا بینک کے اندر جا کر کے دکھا، تب میں مانوں گا کہ آپ کے اندر انانیت ہے. بینک کی لائن کے اندر کھڑے ہیں، لیکن اگر ایک لفظ غلط ہو جائے وہ کہتا ہے لائن سے نکلو، جاؤ باہر جا کر صحیح کر کے آؤ. نکلتا ہے ہر شخص یا نہیں نکلتا؟ لیکن وہاں کوئی کہتا ہے یار کیسے متکبر ہے، پتہ نہیں ہمیں نکال دیا لائن سے. وہ کہتا ہے بھیا پین دینا جلدی سے، اس کو صحیح کروں، دوبارہ لائن میں لگوں، دو گھنٹے تو ہوگا کھڑے ہوئے. اللہ کا دین اس سے بہت مہنگا، اتنا سستا دین نہیں ہے. آج دین کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا، کہہ رہے دین تو معمولی ہے، پوچھ لیا نہیں بھی پوچھا تو کیا ہے، ٹی وی کے اندر دیکھ لیتے ہیں، بہت سے مولویوں کے بیان آتے ہیں جنہوں نے ٹی وی سے دین نہیں سیکھا، دین انہوں نے رہ کر شیخ کے گھر میں نہیں سیکھا، انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں پڑھے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. دادا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، نہیں سیکھا دین انہوں نے رہ کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. بھائی جہاں اتنی انانیت وہاں برداشت کر رہا ہے، یہاں بھی برداشت کر لے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما دیں گے، تمام راستے آسان ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بن جائیں. اصل ہم اسلام کی اور دین کو کہتے ہیں مولانا الحمدللہ بس دین پر عمل تو کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مشکلات دور نہیں ہو رہی. کیوں دور نہیں ہو رہی؟ کہ ہم نے دین کا ایک خول ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی، جیسے پرانے زمانے کی عورتیں جو ہے وہ ایک پٹاری بناتی تھیں، اسی کے اندر پیسہ بھی، اسی کے اندر جو ہے لوگوں کے خط بھی، اسی کے اندر جو کچھ ہوتا تھا اسی میں ہوتا تھا، بس اسی کو کھول کر دیکھا اور کام کی چیز نکالی پھر بند کر دیا. آج ہم نے دین کا یہی حال کیا ہوا ہے کہ ایک خول کے اندر بند کر دیا، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جھانک کر دیکھا، ہاں فلانے نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے اس میں سہولت ہے، اس کو بند کیا اور رکھ دیا. تو علماء کیوں پیدا ہو رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے اہل علم جب رکھے تو ان سے جا کر سوال کریں، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد احتشام الحق کی صحت کے لیے اور اصغری خاتون کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نیک اولاد اور گھریلو پریشانیوں کے لیے خصوصی دعا فرما دے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا کل انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا مغفرت فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہر قسم کے ابتلاء آزمائش اور پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے رب کریم سوء قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دے. یا اللہ سوء قضاء کو حسن قضاء سے تبدیل فرما دے. یا اللہ دین سے محبت کرنے والا بنا دے. یا اللہ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، ہمیں اسی طرح کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما. اے رب کریم جن لوگوں نے پرچے دیے ان کی بھی جملہ حاجات پوری فرما، جنہوں نے نہیں دیے اور وہ توقع رکھتے ہیں اے اللہ ان کی جملہ حاجات پوری فرما. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت بے حساب فرما. اے اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرما. یا اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرما. یا اللہ جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں اے اللہ ان کو اعمال مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. یا اللہ یہ دعا حاضرین حاضرات سامعین و سامعات غائبین اور غائبات سب کے لیے حق میں قبول فرما، ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے اعزہ اقربا رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.
کروانے کے لیے.
نکاح والے حضرات قریب آ جائیں. محمد زاہد ولد سید اختر علی وکیل جو ہے محمد زاہد ولد سید اختر علی, جہاں بھی ہاتھ اٹھا دیں. محمد زاہد ول سید اختر علی جو وکیل ہے, نہیں پہنچے بھی دیکھ لو جلدی سے, ایک منٹ انتظار نہیں ہوگا چونکہ نماز کا وقت ہے. محمد اسماعیل بل جام الف دین, جہاں بھی وہ ہاتھ اٹھا دیں بس, وہ بھی میر ولی خان بل سورت خان وہ بھی نہیں ہے. آخر میں تھوڑی کرنا چاہیے بس, تو پھر نماز کے بعد, پھر یہ نماز کے بعد اندر آ جائیں گے وہاں کر پڑھا دیں گے.
اشهد ان لا